أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. میں سب سے پہلے اپنے ان دوستوں کو اور عزیزوں کو جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت معنوی اور بیدار کرنے والے موضوع پر کانفرنس اور سیمینار کی بزم سجائی ہے، ان سب کو مبارکباد پیش کروں گا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے کو اور ان کے پیغام کو ہمیشہ سمجھنے کی اور ورد جاں بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، چونکہ مجھے واپس ایئرپورٹ جانا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں اور فوراً نکل جاؤں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، اس کا پیغام کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اور عملی طور پر میدان عمل میں ہم اس کے نتائج کیا دیکھتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، واقعی کربلا کو 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی دنیا کے آپ کسی بھی کونے میں ہوں، جب یکم محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو آپ کا دل خود بخود سوگوار ہوتا ہے، آپ کو فضائیں سوگوار لگتی ہیں، آپ کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. دو اس کے پہلو ہیں. ایک اس کا پہلو تشریعی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کائنات میں بسنے والے آزاد منش انسان، حریت فکر کے حامل انسان اہل البیت علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت رکھنے والے انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھنے والے انسان، جب یہ دن آتا ہے یا یہ ایام آتے ہیں تو 61 ہجری کے کربلا کے واقعات کی وجہ سے خود بخود اپنے اندر غم محسوس کرتے ہیں اور پھر اس غم کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ آپ کا ایک معاشرتی پہلو ہے. لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک معنوی، کائناتی اور تکوینی پہلو بھی ہے. اس پہلو کی طرف ظاہر بین نگاہیں کبھی بھی متوجہ نہیں ہو سکتی. وہ جو اس کا تکوینی اور معنوی پہلو ہے، اس کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا الا وہ جس کی نگاہوں سے، جس کی آنکھوں سے مادیت کے پردے ہٹ جائیں اور وہ عالم معنی، عالم باطن سے آشنا ہو پائے. جو شخص عالم معنی سے آشنا ہوتا ہے، وہ محرم کے چاند کے نظر آنے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں محزون اور مغموم دیکھتا بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ جو دو آنکھیں اللہ نے سر میں پیدا کی ہیں یہ کافی نہیں ہیں. اس حقیقت عالم کے ادراک کے لیے انسان کے دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری ہے. لہذا جب ہم اللہ کے ان ولیوں اولیاء اللہ کی زندگی اور ان کے مشاہدات پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حقائق عالم کو دیکھنے والے اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں. یہ دو پہلو ہیں. پہلا پہلو جو معاشرتی ہے انسانی ہے اس پر میں بعد میں بات کروں گا, لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ وجدانی, وفات پا گئے, مجتہد تھے, اپنے زمانے کے فقیہ تھے, علامہ طباطبائی ان کے استاد تھے, یہ ان کے شاگرد تھے. انہوں نے اپنی سوانح عمری میں یہ لکھا ہے, کہتے ہیں کہ ایک دن میں, عاشور کا دن تھا, قم میں حضرت سیدہ فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں گیا عاشور کے عصر کے موقع پر, زیارت کی اور اس کے بعد وہاں سے نکلا. حرم کے بالکل سامنے ایک بازار ہے اور بازار کے درمیان میں ایک قبرستان ہے, شاید ہزار گز پر محیط قبرستان ہو. اس قبرستان میں بڑے بڑے اولیاء دفن ہیں, اس لیے جب اولیاء اللہ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس قبرستان میں ضرور جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے, فاتحہ پڑھنے کے لیے, اپنی معنویت میں اضافے کے لیے. کہتے ہیں میں وہاں پر چلا گیا, وہاں پر میں نے دیکھا علامہ طباطبائی پاؤں ننگے, گریبان کھلے ہوئے, سر پہ کوئی چیز نہیں, فرش پر زمین پر بیٹھے قبلہ رخ ہو کر کچھ پڑھ رہے ہیں. میں نے جب ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو جا کر ان کے پیچھے بیٹھ گیا اور خاموش رہا. کافی دیر بعد جب وہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کوئی ہے, مجھے دیکھا, میں شاگرد تھا, مجھے دیکھتے ہی مخاطب کر کے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ معلوم تو تھا کہ آج عاشور کا دن ہے, لیکن یقیناً میرے استاد یہ نہیں پوچھنا چاہتے تھے کہ آج عاشور کا دن ہے یا نہیں ہے, یہ تو سب کو پتا تھا. کہنے لگے, میں نے عرض کیا کہ نہیں, آپ بتائیے آج کون سا دن ہے. فرمایا کہ آج وہ دن ہے جب زمین اور آسمان سب کے سب, اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب, جن پر یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کا اطلاق ہوتا ہے, ہر وہ چیز آج کے دن اور اس موقع پر خون کے آنسو رو رہی ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر. انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کیسے؟ میں نے عرض کیا, جی فرمائیے. انہوں نے زمین سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھایا, اس کو میری آنکھوں کے سامنے یوں دو حصوں میں تقسیم کیا, توڑا تو اندر سے تازہ خون ابلا. جب میں نے یہ کیفیت دیکھی تو میں بھی سجدے میں گرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے اس حقیقت کے ادراک کی مجھے توفیق عطا کیا ہے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق اس عالم کے تکوین سے بھی ہے اور تشریع سے بھی ہے, ہم سے بھی ہے اور عالم معنی سے بھی ہے. یہ جو ہم سے تعلق ہے اس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے, چونکہ اس عالم معنی کی طرف شاید ہم اس طرح سے متوجہ نہ ہو سکیں اور اس کا ادراک ہم اپنے اس گناہ آلود زندگی کی وجہ سے نہ کر سکیں. شاید ہماری آنکھوں پر موجود پردے اتنی آسانی کے ساتھ نہ ہٹ پائیں, لیکن ये जो आलम तशरी है, ये जो हमारी निगाहों के सामने की दुनिया है, इंसान है, तारीख है, मुआशरे हैं, इंसानों की तारीख में पैदा होने वाले मद्दो जजर और नशीबो फराज हैं, इन चीजों का इदराक हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। और मेरा ख्याल यह है कि इन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनारों के जरिए से अगर हम इस पहलू को ज्यादा से ज्यादा उजागर कर सकें कि कत्ले हुसैन, जिसके बारे में कहा गया कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, तो इसका मतलब क्या है? और इस इंसानी मुआशरे पर 61 हिजरी के उस कत्ले आम का असर क्या है? आप जरा गौर कीजिए कि मुस्लिम दुनिया के अंदर अहले कुफर की बात नहीं हो रही, मुशरकीन की बात नहीं हो रही, हिंदुओं की बात नहीं हो रही, यहूदियों और ईसाइयों की बात नहीं हो रही, इस्लामी मुआशरे की बात हो रही है। इस्लामी मुआशरे के अंदर, मुसलमान मुआशरे के अंदर सिर्फ बनी अब्बास के दौर में, सिर्फ बनी अब्बास के दौर में 17 बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मजारे अकदस और कब्र मुतहर को बाकायदा ढाया गया और बिल्डोज किया गया। 17 बार, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं, चार दफा नहीं, 17 बार। लेकिन 17वें बार ढाने के बाद दोबारा जब उस हुक्मरान का इंतकाल हो गया तो अल्लाह के उन महबूब बंदों ने, जिनके दिलों में अल्लाह ने हुसैन की मोहब्बत, इश्क, मवद्दत को आग के शोले की सूरत में शोलावर कर दिया था, वो उठे और उन्होंने दोबारा उस मजार की तामीर की और आज आपके सामने है वो मजार, क़िबले आलम है, दिलों का क़िबला है। 17 बार ढाने की वजह क्या है? हम तो ये सुनते हैं कि खुद और पढ़ते भी हैं कि यजीद के दौर में काबतुल्लाह पर हमला हुआ, यजीद के दौर में मस्जिद नबवी पर हमला हुआ, मुसलमानों की इफ़त, नामूस और उनकी इज्जत पर हमले हुए, लेकिन ये जो 17 बार मजारे हुसैनी और कब्रे हुसैनी को ढाने का अमल है, ये किसी और दीनी शआर या दीनी अलामत के हवाले से ऐसी कोई तारीख आप नहीं पढ़ते। इसकी वजह क्या है? वो कौन से असबाब हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो बाइस बनती हैं कि इंसानी मुआशरे को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, एक हुसैनी फिक्र का हामिल मुआशरा हो और दूसरा यजीदी फिक्र का हामिल मुआशरा हो। हमारे एक बहुत बड़े अहले हदीस आलिम हैं, आजकल मौजूद हैं, अक्सर जब बैठते हैं तो कहा करते हैं कि भाई इस वक्त सुन्नी शिया कोई मसला नहीं आया है, इस वक्त बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तशय्यो ये कोई मसला और तफरीक नहीं है, इस वक्त दुनिया जिस तेजी के साथ इस तकसीम की तरफ जा रही है कि लकीर के एक पार हुसैनियत है और दूसरी तरफ यजीदियत है, इसको तमाम आलम हर गुजरते दिन के साथ महसूस करेगा और ये एक हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। तो सवाल यह है कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस हद तक अदावत क्यों है, बुग्ज क्यों है? हुसैन इब्ने अली की याद पर पाबंदी लगाने की कोशिशें क्यों होती हैं? हुसैन इब्ने अली के तज़किरे की मजालिस को निशाना बनाने की कोशिश क्यों होती है? जो जो अलामात हुसैन इब्ने अली से मखसूस हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश क्यों होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचिए। इस सवाल का अगर सिंपल जवाब दिया जाए तो वो यह है कि यजीद के दौर में اسلام اور کفر کے درمیان کوئی تمیز باقی نہیں رہی، تخت خلافت پر جو شخص براجمان ہوا اس نے لباس اسلام کا پہنا اور اس کا عمل کفریہ عمل تھا، اے ٹو زی، تمام کے تمام اس کے اعمال۔ اب عام معاشرے کے اندر اس کے حوالے سے کوئی ریزسٹنس نہیں تھی، رد عمل نہیں تھا۔ حسین ابن علی وارث رسول اور وارث انبیاء کے طور پر اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر لوگوں کے شعور کے دروازے پر دستک دی، لوگوں کی عقلوں کو مخاطب کیا، لوگوں کے ضمیروں کو مخاطب کیا، اور جب لوگوں سے یہ اعتراف لیا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو ہیڈنگز بتا رہا ہوں، جب لوگوں سے، اصحاب سے، بڑے بڑے نامور لوگوں سے یہ اعتراف لیا کہ میں، یعنی حسین ابن علی کون ہے، کس آغوش میں انہوں نے تربیت پائی ہے اور ان کی حیثیت عالم اسلام میں کیا ہے، تو اس کے بعد اپنے بچوں سمیت، اپنی بہنوں سمیت، اپنی فیملی سمیت، اپنے جانسار اصحاب کے ساتھ جب انہوں نے عراق کا سفر کیا تو شعوری سفر کیا، چونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اس سفر کے نتیجے میں جام شہادت میں نوش کروں گا، میرے بچے نوش کریں گے، میری بہنوں اور بچیوں کو اسیر بنایا جائے گا، لیکن اس قربانی کے نتیجے میں کفر اور اسلام کے درمیان ایک سرخ لکیر کھچ جائے گی، اور اس کے بعد پھر کسی بھی دور میں اور کسی بھی سرزمین میں کسی یزید کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اسلام کے لبادے میں یزیدیت کی ترویج کر سکے۔ یہ بنیادی ہدف ہے، اسی ہدف کے تحت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس لیے جب آپ کربلا کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو کچھ بالکل واضح ہیں چیزیں، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کربلا حریت کا استعارہ ہے، کربلا بیداری کا مکتب ہے، کربلا اسلام کی روح سے متصل ہونے کا ذریعہ ہے، کربلا دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کے انتخاب کی کسوٹی ہے، کربلا حق، سچ اور باطل اور جھوٹ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، کربلا نفاق اور ایمان کے درمیان وہ سرخ لکیر ہے جو بتا رہی ہے کہ ایمان کہاں پر ہے اور نفاق کہاں پر ہے، کربلا ہر مظلوم کے لیے جینے کی ڈھارس ہے، کربلا ہر کمزور انسان کو حوصلہ دینے کا مکتب ہے، کربلا ہر کمزور انسان کو اپنے زمانے کے طاقتور ترین انسانوں کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا شعور اور حوصلہ دینے کا مکتب ہے، کربلا انسان کے اندر موجود احساس کمتری کو ختم کر کے، غیر ذمہ داری کے احساس کو ختم کر کے، اس کو ذمہ دار بنا کر، اگر وہ اکیلا بھی ہو، اپنے زمانے کے یزید کے مقابلے میں کھڑا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اس لیے کربلا میں جو حریت ہے، کربلا میں جو فکر ہے، کربلا میں جو پیغام ہے، وہ پیغام صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے، وہ پیغام صرف سیاہ لباس پہننے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ پیغام صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ پیغام ہر فرد بشر کے لیے ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یا کچھ اور، یا مسلمان، اس کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر زندہ ہے، ہر انسان کے اندر موجود ضمیر اس کو ہمیشہ ترغیب دلاتا ہے کہ حق کے رستے پر چلو اور برائی سے رکو، چاہے وہ خدا کو نہ بھی مانتا ہو، چاہے وہ نبی کریم کو نہ بھی مانتا ہو، چاہے وہ قرآن کو تسلیم نہ بھی کرتا ہو. آپ کسی یہودی سے پوچھیں، آپ کسی ہندو سے پوچھیں، آپ کسی عیسائی سے پوچھیں، کسی سکھ سے پوچھیں کہ کیا سچ بولنا اچھی بات ہے یا جھوٹ بولنا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے. آپ پوچھیں ظلم کرنا اچھی بات ہے یا عدل اور انصاف، کبھی وہ ظلم کی حمایت نہیں کرے گا. آپ کہیں چوری کرنا اچھی بات ہے یا حقدار کو حق پہنچانا، کبھی بھی وہ چوری کی حمایت نہیں کرے گا. برائی اور اچھائی کے درمیان یہ جو تمیز اور لکیر ہے، یہ ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کر رکھی ہے، چھپا کر رکھی ہوئی ہے. یہ شعور موجود ہے، اس شعور کو زندہ کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں، کتابیں آتی ہیں، ہدایت آتی ہے. اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حق پرستی کے شعور کو انسانی معاشرے کے اندر زندہ کر کے صرف زندہ نہیں کیا بلکہ اپنے بام عروج تک پہنچایا ہے. اس لیے آج حتیٰ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، حتیٰ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، حتیٰ وہ لوگ جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن جب حسین ابن علی کی باری آتی ہے تو ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کا قدم انسانی ضمیر کے حوالے سے ایک ایسا ہینٹر، ایک ایسا درہ ہے کہ وہ جب برستا ہے تو انسان کے اندر موجود اس ضمیر کی حیات کا باعث بنتا ہے، انسان کے اندر موجود اس غیرت کو جگانے کا باعث بنتا ہے، انسان کے اندر موجود اس حریت کے مادے کو شولور کرنے کا باعث بنتا ہے. اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ قتل حسین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن کے دل میں حسین کے لیے وہ حرارت شولور کر رکھی ہے جو تا قیام قیامت زندہ رہے گی، وہ شولہ ہے. اب اس شولے کے اثرات آپ دیکھیں، طول تاریخ میں جہاں جہاں تحریکیں اٹھی حق پرستی کی، ان تمام تحریکوں میں اگر ان کے لیڈرز کو آپ دیکھیں تو ان کے لیڈرز اگر باشعور تھے اور انہوں نے تاریخ انسانیت کو پڑھا ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کے اندر حریت پیدا کرنے میں کربلا کے ان عظیم ہیروز اور خصوصاً امام حریت حسین ابن علی کا سب سے بڑا رول ہے. مہاتما گاندھی کی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھ لیں، دونوں اپنی اپنی سرزمینوں میں آزادی کے ہیروز کہلاتے ہیں اپنی اپنی قوموں کے درمیان، لیکن دونوں، صرف یہ دونوں نہیں، میں مثال کے طور پر ان دونوں کا نام لے رہا ہوں کہ جو بھی اس طرح کا لیڈر اٹھا ہے اس نے اگر حریت سیکھی ہے تو حسین ابن علی سے سیکھی ہے، اس نے اگر آزادی کا پرچم اٹھایا ہے تو وہ حسین ابن علی کے دکھائے ہوئے رستے کو سمجھنے کے بعد اٹھایا ہے، اگرچہ توحید پر اس کا ایمان نہ ہو، اگرچہ رسالت پر اس کا ایمان نہ ہو. آج بھی میں ماضی بعید میں نہیں جاتا، ماضی قریب میں اسلام آباد میں فتنے کا ایک گڑھ ہے، فتنے کا گڑھ جس کو لال مسجد کہا جاتا ہے. مشرف کے دور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس کس طرح کے واقعات پیش آئے، جن کو یاد نہیں ہے اپنے بزرگوں سے پوچھیں یا انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں. مجھے یاد ہے کہ ناسبیوں کا گڑھ ہے، ناسبیوں کا، جہاں پر جمعے کے بعد اکثر اوقات نعوذ باللہ خاکم بدہن یزیدیت زندہ باد اور حسینیت مردہ باد کے نعرے لگتے تھے، جو ہم نے خود دیکھے بھی اور سنے بھی. حتیٰ اس مسجد کا جو پرانا پیش امام تھا مولوی عبداللہ، اس نے یزید کی حقانیت اور اس کی حمایت پر لکھی ہوئی کتاب پر تقریر بھی لکھی اس کی حمایت میں. لیکن جب مشرف کے دور میں اس مسجد پر اٹیک ہوا تو اسی مولوی عبداللہ کے دو بیٹے تھے, ایک نے ببانگ دہل اعلان کیا اور اس کا یہ اعلان آپ کے قومی اخبارات میں دو اور سے تین کالمی سرخیوں کی صورت میں اس دور میں چھپا. آپ اب بھی جنگ اخبار کا وہ ایڈیشن ذرا نکال کے دیکھ لیں, نیٹ پہ موجود ہے, جس میں اس نے کہا کہ اب حق اور باطل کی اس جنگ میں حسین ابن علی کو اپنا پیشوا سمجھ کر کربلا سجانے کا وقت آ گیا ہے اور میں حسینی قافلے میں کھڑے ہو کر یزید کے مقابلے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہوں. کون؟ وہ لوگ جو ساری عمر اس مرکز میں حسینیت کے خلاف بولتے بھی رہے اور نعرے بھی لگاتے رہے. کیوں ایسا ہوا؟ یہ فطرت انسانی کی آواز ہے کہ انسان کو آزادی کی تحریک میں ایک ہیرو چاہیے اور وہ ہیرو طول تاریخ انسانیت میں آپ تلاش کریں. آپ کو حسین ابن علی کے علاوہ کوئی ہیرو ایسا نہیں ملتا جو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں قربانی اور ایثار سے لے کر تمام تر مظالم کے سامنے کوہ استقامت بننے کی کوئی مثال پیش کر سکے, الا ایک شخصیت کے جس کو کائنات حسین ابن علی کے نام سے پہچانتی ہے. یہ جو امام حسین ہیں یہ اس حوالے سے انسانیت کے آئیڈیل ہیں. آج یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہی فکر کار فرما ہے. آپ یمن میں دیکھیں 42 ملکوں کی فوجیں لڑ رہی ہیں, اور صرف 42 ملکوں کی نہیں بلکہ اسرائیل بھی اس جنگ میں شامل ہے, امریکہ خود بھی شامل ہے, اس کا اسلحہ بھی شامل ہے, فرانسیسی اسلحہ بھی شامل ہے, برطانوی اسلحہ بھی شامل ہے. 42 نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ ساتھ, مسلمان ممالک کے ساتھ ساتھ اہل کفر کے یہ سارے سرغنے بھی اس جنگ میں شامل ہیں. لیکن جو لوگ میدان عمل میں کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ جن کے پاؤں میں چپل نہیں ہے, جو دھوتی باندھتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ایک کلاشنکوف ہے. لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے, یہ یاد رکھیے اور غور کیجئے, اس دفعہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں آپ نیٹ پہ دیکھیے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ صنعاء کے شہر میں لاکھوں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم اور ان کے مزار اور مسجد نبوی کا ماڈل لے کر نبی کریم کی میلاد منانے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں, اور وہی لوگ یوم عاشور حسین ابن علی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, اور ان دو ہستیوں سے الہام لیتے ہوئے اپنے وقت کے ابو جہل اور اپنے وقت کے فرعون کے خلاف میدان میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ 8 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے, یہ تمام قوتیں ہر روز ذلیل سے ذلیل تر ہو رہی ہیں, اور ان کی عزت اور ان کے وقار میں اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے, جبکہ ان کے پاس دنیاوی اسلحے کے حوالے سے کوئی بڑا اسلحہ موجود نہیں ہے. یہی کیفیت آپ کو فلسطین میں نظر آتی ہے. فلسطین 70 سالوں سے تمام دنیا کی ان تمام استعماری طاقتوں کے جوتوں تلے پسنے والی سرزمین کا نام ہے, اور فلسطینیوں کی 7ویں نسل اس وقت مشکلات کا شکار ہے, امتحانات کا شکار ہے, اور ہر روز قربانیاں دے رہی ہے. لیکن فلسطینیوں کے اندر اس امنگ, اس جذبے, اس ایثار اور قربانی کے عمل کو زندہ رکھنے والی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ فلسطینی آتے ہیں شام میں بائی روڈ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے قبر اقدس اور مزار اقدس پر, فلسطینی لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کے بعد راتیں وہاں پر گزارتے ہیں، حریت کا سبق جہاں حسین سے سیکھتے ہیں وہیں پر زینب بنت علی سے سیکھتے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جس نے فلسطین کی امنگوں کو زندہ رکھا ہے، یہ وہ مکتب ہے جس نے حریت کی تحریک کے اندر نیا خون بھی انجیکٹ کیا ہے اور نئی روح بھی پھونکی ہے. اگر حسینیت کی روح فلسطینیوں سے لے لی جائے تو فلسطینی شاید ایک مہینہ بھی اسرائیل، یہودی، امریکی اور باقی تمام مسلمان نما یہودیوں کے مقابلے میں ایک مہینہ بھی شاید نہ ٹک سکے. لیکن یہ جو حریت کا درس کربلا سے نکلا ہے اور اس درس نے ہر کمزور انسان کو جینے کا سلیقہ اور مرنے کا طریقہ بتایا ہے، یہ کربلا کی دین ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کربلا کو عالم انسانی سے چھیننے کی کوششیں ساری استکباری اور استعماری طاقتیں مل کر کر رہی ہیں، ساری کی ساری طاقتیں مل کر. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا بھی ایک نظام ہے. اللہ کے اس نظام میں ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جس کے دل میں حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی مودت اور آپ کی قربانیوں کی تاثیر موجود ہے، جس جس دل میں، وہ حسین کی فکر کے ساتھ کھڑا بھی ہے اور اپنے اپنے معاشروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی سرزمینوں میں ظلم کے خلاف سینہ سپر بھی ہے. آپ کشمیر دیکھ لیجئے، نائجیریا دیکھ لیجئے، بہت سارے دیگر علاقوں کے میں نام گنوا دوں تو لمبی ہو جائے گی فہرست، دیکھ لیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ آج بھی حریت کا اگر کوئی مکتب ہے، حریت سکھانے کی اگر کوئی درسگاہ ہے، تو اس درسگاہ کو حسین ابن علی کی درسگاہ کہا جاتا ہے. اصل دشمنی اس سے ہے، اس حریت فکر سے. یزیدیت کو ہمارے بدن سے خوف نہیں ہے، فکر سے خوف ہے. اس لیے وہ اس فکر کا قلا قما کرنا چاہتی ہے. یزیدیت کا اصل ہدف یہ ہے. ان پروگراموں کے ذریعے سے، کانفرنسوں کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے حسین ابن علی کی اس حریت کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور وہ حریت آپ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنی حیات کے لیے زندہ رکھیں. یعنی اگر کسی کے دل میں حسین ابن علی کا عشق نہیں ہے تو وہ چلتا پھرتا لاشا ہے، زندہ انسان نہیں ہے. زندگی کی علامت حریت ہے، اور اس حریت کا حامل انسان ہی چاہے بستر مرگ پر پڑا ہوا ہو زندہ ہے. لیکن اگر یہ حریت نہیں ہے تو پھر چلتا پھرتا انسان بھی جو بے تفاوت ہے، لا تعلق ہے، بے حس ہے، ظلم اور عدل کے درمیان اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا، ظلم کے مقابلے میں اس کے اندر باغیانہ جذبات جنم نہیں لیتے، حق کی حمایت کے لیے اس میں اٹھنے کی طاقت اور حوصلہ نہیں ہے، تو وہ چلتا پھرتا لاشا ہے، زندہ انسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کی اس یاد اور ذکر کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، روکنے کی کوشش ہوتی ہے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس حریت فکر کو ذکر حسین کے ذریعے سے زندہ بھی رکھیں اور دلوں میں اور دماغوں میں اس طرح سے رچا بسا دیں کہ بچہ بچہ جب میدان میں آئے تو اس کے لب پر یا حسین ہو اور اس کے ذہن میں حسین کا کردار ہو. اس کے لیے یہ اقدامات عبادت کا درجہ رکھتے ہیں. یہ جو آپ کی کانفرنس ہے، آپ کا سیمینار ہے، اس حوالے سے یہ نماز کی طرح سے عبادت ہے، نفلی عبادت ہے. اس عبادت کو جاری رکھیے، پوری توانائی کے ساتھ جاری رکھیے. فرقوں کی لڑائی میں نہ پڑیں، گروہی لڑائیوں میں نہ پڑیں. حسین کسی فرقے کے نہیں ہیں، حسین انسانیت کے ہیں. صرف اس انسانیت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر انسانیت بیدار ہو جائے تو حسین کو اپنا پیشوا بنانے میں کوئی شخص ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرے گا. ہاں جس کے اندر یزیدیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوگی اس کا کوئی تعلق حسین ابن علی سے نہیں ہوگا. میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان توانائیوں میں، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ آپ کو مزید مستفید کریں گے. مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.